أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج جولائی 1978 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الشعراء کی آیت 192 سے ہو رہا ہے، 26/192. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکار جلیلہ مسلسل چلا آ رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام تک کی داستانیں ہمارے سامنے آئیں، اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ان میں سے ہر رسول دین کے کسی ایسے اہم گوشے کو نمایاں کرتا تھا جس کے خلاف اس زمانے کی اس کی مخاطب قوم نے انسان کے باطل نظام سے فساد برپا کر رکھا ہوتا تھا، وہ اس غلط باطل نظام کی جگہ نظام خداوندی کو رائج اور نافذ کرنا چاہتا تھا. یہ تھا وہ انقلاب جو وہ نبی لانا چاہتا تھا. نبی وائز نہیں ہوتے تھے، یہ انقلاب آخری شخصیت ہوتی تھی. تو حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر تو آ گیا ہے مسلسل سابقہ آیات میں، اور اس کے بعد دوسرے مقامات پر دیگر انبیاء کرام کا، بعد میں آنے والے انبیاء کرام کا ذکر آئے گا تو انہیں ہم اس وقت لیں گے، کیونکہ ہمارا درس تو مسلسل آیات کی روح سے صورتوں کی روح سے چل رہا ہے، اس لیے ہم یہاں اس سے اگلی صورت میں آتے ہیں. یہاں تک پہنچنے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم پر آ گیا ہے اور کہا ہے کہ انہ لتنزیل رب العالمین، کہ وہی دین جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انبیاء کرام تک جستہ جستہ طور پر متفرق طور پر جزن جزن آتا رہا، یہاں پہنچنے پر وہ ایک مکمل شکل میں وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. مکمل شکل میں اس لیے کہ حضور آخری نبی تھے، دین کو مکمل شکل میں قیامت تک محفوظ رہنا تھا. ابھی میں عرض کروں گا کہ اس کے محفوظ رکھنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا خود خداوند تعالیٰ نے. یہاں یہ کہا ہے کہ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ لفظ وہی کے لیے نزول کا لفظ آیا ہے، نازل ہونا لفظ آیا ہے، اور اس ایک لفظ کے اندر وحی اور انسانی علم میں جو بنیادی فرق ہے، اس ایک لفظ نے اس فرق کو نمایاں طور پر سامنے لا کر رکھ دیا ہے. انسانی علم انسان کے اپنے کسب و ہنر، کوشش، تعصب، مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ، فکر، اس کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، باہر سے اس کو اطلاعات انفارمیشن ملتی ہے، اور ان انفارمیشن پر مبنی یہ اپنی فکر کی روح سے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، اس لیے انسانی علم اس کے اندر سے باہر آتا ہے. یہ لفظ ایجوکیشن جو ہے خود اس لفظ کے معنی ہے اندر سے باہر لانے والی چیز. ایجوکیشن کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر کی صلاحیتوں کو پروگرام کر کے باہر لایا جائے. انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو باہر سے اس کو دی جاتی ہے. تو انسانی علم انسان کی اپنی فکر اور سازش کا نتیجہ ہوتا ہے. انبیاء کرام کی طرف جو وحی آتی تھی اس میں ان کی اپنی فکر، سازش، کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، یہ خالصتاً آبجیکٹولی خارج سے ان تک پہنچتی تھی، اور یہ خصوصیت تھی صرف وحی کی، اور وحی صرف انبیاء کرام کی طرف نازل ہوتا تھا. اور ختم نبوت کے بعد علم انسانی کا یہ دوسرا طریقہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یہ جو آپ کشف اور الہام اور یہ چیزیں گنتے ہیں اور رویائے صادقہ اور یہ سب عدمی تصورات ہیں، غیر قرآنی ہیں، سراز اسلام ہے. یاد رکھیے یہ تو ختم نبوت کی مہر پر توڑنے کی سازشیں ہیں کہ لفظ اس کے لیے وحی کا استعمال نہ کیا، کشف کا استعمال کر دیا، الہام کا کر دیا، اور کہا کہ خدا کی طرف سے یہ علم ملتا ہے. خدا کی طرف سے تو ایک ہی علم ملتا تھا، وہ وہی کہا تھا نبی انبیاء کو ملتا تھا، غیر نبی کو ملتا نہیں تھا. ختم نبوت کے بعد سلسلہ اس کا ختم ہو گیا. اب کہنا یہ کہ اسی طرح سے ہمیں یہ علم ملتا ہے لیکن اسے کشف کہا جاتا ہے, تو اس نام کے بدل دینے سے اس کی نوعیت اور حقیقت تو نہیں بدل جاتی. تنزیل نزول کسی چیز کا خارج سے آبجیکٹولی نازل ہونا, اوپر سے نیچے آنا, نیچے کے اوپر جانا نہیں. اور پھر یہ تنزیل کا لفظ آپ دیکھیے, ابھی آتی ہے بات عربی زبان کی, لیکن یہی وہ بات آئے کہ یہ عجیب و غریب زبان ہے. اس میں ایک مادہ ہوتا ہے جیسے اس کے اندر نون بے لام, اور اس میں آگے جا کر مختلف ابواب یا اوزان ہوتے ہیں, رغن ہوتی ہیں, ان کے مطابق اس مادے میں ایک آدھ لفظ کا تغیر و تبدل کیا جاتا ہے اور معنی بدلتے تھے. بنیادی معنی وہی رہتے ہیں, نوعیتیں بدلتی چلی جاتی ہیں. عجیب زبان ہے یہ. تنظیم جس کا وزن یا باب یہ کہہ لیجئے, یہ ہے تنظیم کا باب. یہ قاعدہ ہے کہ جو لفظ بھی اس وزن سے آئے گا, مادے میں جو بنیادی معنی ہیں, مادے میں تو بنیادی معنی ہوئے نا پاڑے سے آنا, تو وہ جو لفظ اس مادے سے اس وزن سے آئے گا تنظیم کے وزن کے اوپر, جیسے تعلیم ہے, تدریم ہے, تنظیم ہے, آپ دیکھتے ہیں اسی کے اوپر آتا چلا جاتا ہے, تو اس کے معنی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس کام کا ہونا جو مادے میں بتایا گیا ہے. عجیب زبان ہے. تو تنظیم نے یہ بات بتا دی کہ قرآن ایک ہی بار نازل نہیں ہو گیا تھا سارے کا سارا, یہ دستہ دستہ رفتہ رفتہ بتدریج آیا, 23 سال میں تکمیل ہوئی. تنظیم کا لفظ یہ بتاتا ہے خارج سے وحی کے ذریعے ملنے والا علم جو بتدریج آغاز سے تکمیل تک پہنچا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ عربی زبان میں مادہ اور مادے سے بننے والے الفاظ کس قدر معنی فیل ہوتے ہیں. تنظیم خارج سے ملا ہوا علم جو رفتہ رفتہ بتدریج تکمیل تک پہنچا, بھیجا اس کو رب العالمین نے, مقصود بتا دیا اس نے اس دن. مقصود ہے ربوبیت آدمی, دین کا منتہا یہ. ربوبیت کے معنی ہوتے ہیں انسان کی جسم کی پرورش نشو و نما اور اس کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما. ربوبیت میں دونوں چیزیں آتی ہیں, تو رب ہے ایسی نشو و نما بہم پہنچانے والا, اور کسی فرد کی نہیں, کسی گروہ کی نہیں, پارٹی کی نہیں, قبیلے کی نہیں, نسل کی نہیں, عالمین. عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کا سامان بہم پہنچانے والا قرآن خدا کی طرف سے رفتہ رفتہ 23 سال میں تکمیل تک پہنچا. یہ معنی ہو گئے انہوں نے تنظیل رب العالمین. یہی نبی کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی, اس لیے غیر از نبی یہ جان ہی نہیں سکتا کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی, کیسے ملتا تھا, نوعیت کیا تھی. غیر نبی جان ہی تھا, ہمیں ایک ہی ذریعہ علم کا معلوم ہے, یہ بھی ایک کتابی طور پہ حاصل کیا جاتا ہے. اس علم کے متعلق ہم کچھ نہیں جان سکتے, اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے جو بڑی بڑی بحثیں فلسفیوں نے کی ہمارے ہاں کہ وہی کی نوعیت کیا ہوتی تھی, کیسے ملتی تھی. غیر نبی اس کو جان ہی نہیں سکتا. قرآن نے اتنا ہی بتایا ہے کہ نزل علیہ الروح الامین, اس کو لے کر نازل ہوا. یہ دو لفظ ہیں روح الامین, دوسری جگہ اس کو روح القدس کہا گیا, 16:102. قدس کو ویسے مانے تو اس کو کیے جاتے ہیں مقدس کے معنی, پاکیزہ مقیل بھی نہیں ہوتی. قدس کے معنی ہوتا ہے دور دور تک چلے جانے والا, جس کی وسعتیں لا انتہا ہوں. ابھی میں عرض کروں گا ضرور کیا. اور ایک جگہ اسے جبریل کہہ کر پکارا گیا ہے, 2:97. روح کے متعلق جو کچھ ہم سمجھتے ہیں روح, یہ عربی زبان میں قرآن کریم میں یہ روح ان معنوں میں آئے نہیں. ہم تو جانتے ہیں نا کہ ایک جسم ہوتی ہے, روح ہوتی ہے, پھر وہ مردہ جو ہے اس میں سے روح نکل جاتی ہے, جسم باقی رہ جاتی ہے. وہ ہے نا جو روح کا تصور ہمارے یہاں ہے, روح نکل جاتی ہے اور پھر آگے جب وہ مولوی صاحب کے بس میں پڑ جاتی ہے تو وہ پھر اس کی قبر کے اوپر منڈلاتی رہتی ہے. کہا وقت ہے کہ آپ تیسرے دن قرآن کا ختم دے کے وہ اس دن ادھر لا کے نہ ڈالو تو اگر پہنچ جائے گی. پھر وہ قبر کے اوپر منڈلاتی ہے, پھر وہ ہل جاتی ہے. روح کا لفظ ان مانوں میں آیا ہی نہیں ہے. یہ خود تصور جو ہے, اب میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا, یہ ایمان سے ہے جنہوں نے میٹر کے مقابلے میں اسپرٹ کا ایک لفظ یاد کیا. تو اسپرٹ کے معنی روح ہمارے ہاں کر دیا گیا, اور روح کا لفظ قرآن میں جہاں آیا ہم نے اس کو اسپرٹ اور اسپرچل کو روحانیت آ گئی. یہ سارے تصور ہے غیر قرآن. قرآن تو انسان کی جسم کا ذکر کرتا ہے, ایک اس کی نفس کا ذکر کرتا ہے, اس کی ذات کا ذکر کرتا ہے, روح کا ذکر نہیں کرتا. روح کے معنی توانائی کے ہوتے, انرجی اس کو کہتے. یہ کیا ہے ہم نہیں جان سکتے. روح خدا کی ہے, انسان کی روح کا ذکر ہی نہیں قرآن میں کہیں. روح ہے خدا بندی, میں اس کو الوہیاتی توانائی کہا کرتا ہوں. ترجمہ یہ ہے اس کا, ڈیوائن انرجی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور یاد رکھیے خود یہ لفظ انرجی جو ہے یہ بھی بڑا گہرا لفظ. انرجی کو آپ جان ہی نہیں سکتے وہ ہوتی کیا ہے. مثلا الیکٹریسٹی کسی کو معلوم نہیں کیا ہوتی ہے. یہ جو الیکٹریفائڈ آبجیکٹ ہوتا ہے نا, جس میں الیکٹریسٹی ہوتی ہے, وہاں سے تو آپ کو کچھ معلوم ہوتا ہے. ٹچ ٹی وی کو پتہ لگتا ہے تو کیا ہو گیا, خود اس الیکٹریسٹی کا پتہ کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ اس محسوس آبجیکٹ کے اندر نہیں آتی تو ہمیں کچھ معلوم نہیں. الیکٹریسٹی انرجیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بڑے بڑے پاور ہاؤسز کے اندر, اگر اس کے ساتھ وہ تار نہ لگا دی جائے تو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا پیدا ہو رہا ہے. وہ تو کسی مٹیریل سبجیکٹ کے ساتھ جب ٹچ کرے گی, اس کے اندر جب وہ شرائط کرے گی, تو اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہے. اور آج تو یہ سائنٹسٹ یہ مٹیریل ورلڈ جو مادی دنیا ہے آپ کی, اس کو پیچھے کھینچتے ہوئے چلے گئے تو یہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ آخر الامر یہ مادہ پیور انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ایک تو انرجی وہ شا ہے کہ جس کو گرپ میں نہیں آپ دے سکتے, سمجھ ہی نہیں سکتے, پھر وہ پیور انرجی کہتے ہیں. وہ انرجی جو کسی مادی جسم کے اندر نہ آئی ہوئی ہے. فلاسفر آج یہاں تک پہنچ سکے. بہرحال میں انرجی کو کہہ رہا تھا, تو اب زیادہ سے زیادہ ہم اس کا ترجمہ اپنے ہاں بھی الوہیاتی توانائی یا ڈیوائن انرجی کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ خود لفظ جبریل جو قرآن نے استعمال کیا ہے اس کے بھی یہی معنی. عبرانی زبان میں جبر یا جبر جو ہے یہ توانائی کو کہتے ہیں, اور عیل خدا کو کہتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا میکائیل اور عزرائیل اور یہ جبریل بلکہ اسماعیل, تو یہ جو اس میں عیل ہے عبرانی میں وہ الہ کے لیے آتا ہے, خدا کے لیے آتا ہے. اور جبر کے معنی توانائی ہوتا ہے, تو جبریل کے معنی بھی وہی ہو گئے جو روح الامین کے معنی ہو گئے. یہاں عربی زبان کا روح کہا, وہاں عبرانی کا جبر کہا ہے. خدائی توانائی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہوتی. ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ پیور انرجی ہم اسے کیسے محسوس کرتے ہیں. نزلہ بحر جوہر امین, امین کہا کہ جو خود اس میں کسی قسم کا دخل نہیں دیتا. وہ جو میڈیم ہے جس سے یہ خدا کا علم نبی کو ملتا ہے, وہ میڈیم اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. امانت دار ہے, امین ہے. وہ نزلہ بحر نازل ہوتا ہے وہ اس کو لے کر کہاں, علی قلبے کا, تیرے قلب پر نازل کرتا ہے. ایک شے جو پیور انرجی ہو اور وہ خدا کی طرف سے آئے, نازل کسی کے قلب کے اوپر ہو, دوسرا تو جان ہی نہیں سکتا, ویسے ہی نہیں جان سکتا. نازل ہونا تو چھوڑ دیجیے, میری اپنی فکر میرے خیالات جو میرے دل کے اندر ہوتے ہیں دوسرا جان نہیں سکتا. اللہ قلب, اب اگلی بات وہ ہوئی ये सारे जितने सूफिया हमारे यहाँ अलिया अल्लाह जिनको कहा जाता है, मैं अर्ज करूंगा तसव्वुफ को बिल्कुल गैर कुरानी, तसव्वुफ ही गैर कुरानी। इनका दावा यह है कि इनको भी ये इल्म हासिल होता है, लेकिन ये उसे किसी को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। एक कैफियत होती है जो उनके सारी होती है। जब पूछा जाए कि साहब हमें भी उस कैफियत के मुतल्लिक कुछ बताइए, तो वो कहती है कि गौके ही बाधा न दानी बाखुदा साना चश्म। ये तो भाई नशा है, जो पिएगा शराब उसे पता चलेगा नशा क्या होता है। ये तो हो नहीं सकता कि पीऊ मैं और नशा आपको आ जाए। तो ये तो वो चीज है कि अगर ये इनका दावा ठीक भी है जो वो कह रहे हैं, वो तो दावा गलत होता है। तो कोई चीज इनको मस्ती और कैफ के आलम में मिलती भी है तो मेरे साथ ही नहीं होती। कहने की अगर ये है भी कोई लोग तो बहरहाल ये ज्यादा से ज्यादा दरिया में गिरे हुए खुद अपने आप को बचा के दूसरे किनारे तक ले जा सकते हैं। नबी अपने आप को भी ले जाता है और डूबने वाले को भी तोड़ के ले जाता है। नबी डूबने वालों को बचाने के लिए आता है। एक एक लफ्ज कुरान का आप देखिए किस तरह इंतजार करता चला जाता है इंसानों के पैदा करदा फिक्र और ख्यालात में और सही पुरानी ख्यालात में। अल्लाह कल्बे का वो कल्ब नबी के ऊपर उसका नजूल होता है। बेतकूना मिनल मुंजरीन, ये नहीं होता कि अब तेरे कल्ब में उसका नजूल हो गया है और तू उस कैफ और मस्ती के अंदर मस्त हो जाए कि साहब बस ठीक है राजी आज सीखता है मौज हो गई शांता अपने हजरे में बैठे हुए हैं अल्लाह मियाँ के साथ रोज खेल खेले जा रहे हैं तमाशे हो रहे हैं। कोई बताए तो कहा जा रहा है कि ये तो बात ऐसी है ही नहीं पर आपका नशा है कुछ भी हो पता चले। लतकूना मिनल मुंजरीन कहा गई ये नहीं है कि रसूल को मिली और वो नशा चढ़ा के बैठ गया। वो तो बहुत बड़ा एक इंकलाबी कलाम है उसकी तरफ दिया जाता है। उसके लिए जरूरत होती है कि पूरी इंसानियत को उन खतरात से आगाह करे कि जो गलत निजाम जिंदगी की रूप से पैदा होने वाले। उसका तो अव्वल फरीबा ही है, पहला फरीबा वार्न कर दे उनको कि इंसानों के खुद साफ्ता निजाम की ये तबाहियां होंगी। याद रखें तो ये बता दिया कि नबी की तरफ जो वही भेजी जाती है वो सिर्फ उसकी जात तक महदूद रहने के लिए नहीं है कि उस कैफ के अंदर वो बदमस्त हो, वो एक बुलंद मकसद के हासिल करने का जरिया होती है और बुलंद मकसद है इंसानियत को तबाही से बचाना। बेतकूना मिनल मुंजरीन, अब आई वो बात, नबी का नजूल होता है एक जिसे नुबियाती एनर्जी कहा जाता है, कल्ब नबी के ऊपर वो नाजिल होती है कि मैंने कहा ये तो एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी है। अगर यही बात है तो यहाँ से सवाल पैदा होते नहीं है। हमारे यहाँ डिस्कशन लंबी चौड़ी की है इन लोगों ने, बेमानी डिस्कशन। वही की कैफियत गैर नबी जानने का था उसके मतलब कर दिया ने डिस्कशन किया, लेकिन फारग फरासत का जमाना था उनसे लगे हुए थे वेदी जटी उन वेदे तय उन वेदे तय उन्होंने सारा कुछ कर दिया। बड़ी बड़ी तकनीक किताबें लिखी लेकिन कुरान ने तो बात साफ कर दी। सवाल यह है कि किसी के दिल के ऊपर अगर ये चीज नाजिल हो तो क्या ये महज ख्यालात होते थे जो नाजिल किए जाते हैं? ये ख्याल पैदा होता था नबी के दिल, बड़ी गहरी बात है। क्या वो ख्याल पैदा होता था और नबी उस ख्याल को अपने अल्फाज में खुद बाहर बाहर करता था? इसमें तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। ख्याल हूँ खुदा की तरफ से दिए हो उसे जाहिर करे नबी अपनी जुबान के अंदर, क्या मालूम कि उनको सही एक्सप्रेस कर सका है या नहीं। और अगली बात, उस जमाने में तो अभी ये काफी कैसी नहीं हुई थी, हमारे जमाने में ये एक इल्म है सिमेंटिक्स जिसे कहते हैं जुबानों का इल्म। ये फलसफे की रूह से ये इस नतीजे से पहुंचे हैं कि कोई ख्याल पैदा नहीं हो सकता जिसके लिए लफ्ज मौजूद ना हो। पहले से मौजूद नहीं है तो आपको लफ्ज फाइन करना पड़ेगा। कोई ख्याल बगैर लफ्ज के जहन में आ नहीं सकता और कोई लफ्ज ऐसा आपके जहन में नहीं आता कि जिसका एक तसव्वुर आपके यहाँ पहले से मौजूद ना हो। अगर आता है वो लफ्ज तो मोमल होगा। जिस लफ्ज का कोई तसव्वुर आपके जहन में नहीं आता है जिसके जिसे मानी कहते हैं उसके नहीं आता है तो वो मोमल होता है। بامانے لفظ وہ ہوتا ہے جس کا مفہوم ایک تصور کی شکل میں، ایک خیال کی شکل میں آپ کے ذہن میں آئے، اور کوئی خیال ایسا نہیں آپ کو آ سکتا جس کے لیے ایک لفظ نہ ہو آپ کے یہاں موجود. یہ بڑا اہم یہ ایک گوشہ ہے علم کا. اس بارے میں اس کو بڑی تحقیق ہوئی ہے کہ یہ نئے نئے الفاظ جو ذہن میں آتے ہیں، نئے نئے خیالات ہوتے ہیں جن کو ایکسپریس کرنے کے لیے یہ الفاظ وضع کیے جاتے ہیں. اب خیال اور لفظ جو ہے اس میں کیا تعلق ہے، یہ بڑا ہی مشکل اور پیچیدہ سوال ہے. یعنی ہم جب پانی کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے، یہ لفظ پانی کے اندر یہ چیز تو موجود ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے یہ چیز آ گئی؟ یہ تو پھر محسوس سا ہے. جب آپ محبت کہتے ہیں تو آپ سوچیے تو صحیح، بات تو ساری سمجھ میں آ سکتی ہے، بتا نہیں سکتے آپ اس چیز کو. تو لفظ اور اس کے اندر چھپا ہوا مان کیا بتائیں. یہ شخص جو اقبال بہت بڑا فلسفر، جہاں یہ اتنا بڑا قرآن جاننے والا تھا، اس دور کے بڑے بڑے چوٹی کے فلسفر میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو ذریعہ شاعری کا پھر اختیار کیا اس نے، اور ان چیزوں کو تشبیہات سے سمجھا. مشکل ترین معاملے جان اور تن، جسم اور جان کا تعلق کیا ہے؟ سارے جسم کی اناٹمی جو ہے پچھلی کر چھوڑیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے، جان تو اندر سے نظر ہی تو نہیں آتی. ہوتی کہاں ہے بتائی کوئی نہیں سکتا، ہوتی کیا ہے بتا کوئی نہیں سکتا. ہے ایسی اہم کہ اگر وہ نہ ہو تو جسم کے کار ہوتا، کیا جسم کی پیدا کرتا ہے کہیں یہاں سے آئی ہوئی ہے؟ ہے کیا چیز؟ کتنا مشکل سوال ہے. وہ کہتا ہے کہ جو جس طرح یہ سوال مشکل ہے، اسی طرح سے یہ سوال ہے کہ لفظ اور معنی جو ہوتے ہیں ان کا معنی کا لوگ کیا ہے، کہاں ہوتے ہیں وہ معنی؟ لفظ کا تجزیہ کیجئے تو حرف ہوتے ہیں کن الگ الگ کر دیجیے، تو اس کے معنی تو اس کے اندر کہیں نظر نہیں آتے. لیکن وہ لفظ جو ہے اپنے معنی متعین دیتا ہے آپ کو. ایسے متعین کے جب میں پانی کہتا ہوں، شیخ صاحب فوراً پانی لے آتے ہیں، کبھی نہیں ہوتا کہ اندر سے وہ قلم لے آئے، میری معلوم متعین اس قدر ہوتا ہے. پوچھنے کے ساتھ پانی لفظ کے اندر یہ چیز کہاں سے آگے کس معلوم موجود ہے، اور ہم بتا نہیں سکتے کہ کیسے موجود پیرا کیسے. سنیے کس تصویر سے یہ بات کرتا ہے. ارتدا سے ہر کو مانی، ان میں لفظ جو ہے لفظ اور معنی، ارتدا سے لفظ و معنی، اختلاط جان و تن، یوں ہی سمجھ لیجیے جیسے جسم اور جان کے اندر تعلق ہے. ارتدا سے ہر کو مانی، اختلاط جان و تن، جس طرح اخبر کہتے ہیں یہ کوئلہ دہتا ہوا چولہے والا، جس طرح اخبر تبا گوشت اپنی خاص اس طرح سے ہے، کوئلے کے اوپر جو خود اس کی راکھ آ جاتی ہے، کوئلے ہی کی راکھ ہے، لیکن راکھ اس حرارت سے الگ ہوتی ہے ایک شخص جو کوئلے کے اندر ہوتی ہے. راکھ ایک محسوس شے ہوتی ہے، حرارت تو ہم اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتے طاقت سے کہ وہ ایک محسوس یا مادی شکل کے اندر ہمارے سامنے نہ آئے. اس نے کہا یہی ہے کہ وہ حرارت کی طرح معنی ہوتے ہیں، جان ہوتی ہے. یہ جو محسوس چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں لفظ یا جسم میں، وہ یوں سمجھیے جیسے کہ ایک دہکتے ہوئے کوئلے کے اوپر اسی کی راہ تھا، یہ ہے بات، اسی کی راہ باہر چلی آتی ہے. کیا میں یہ رہا تھا کہ دہی آتی ہے قلب نبوی کے اوپر، تو کیا یہ محض خیالات ہوتے ہیں؟ محض خیالات ہوں تو وہ الفاظ تو آگے پھر ایک بشر انسان کو وہ معلوم نہیں وہ مفہوم پوری طرح کنوے کر سکے یا نہیں. اس لیے قرآن کریم نے یہ واضح کیا ہے کہ بلسان عربی مبین، محض خیالات ہی نہیں قلب نبوی میں ڈالے گئے، یہ الفاظ ڈالے گئے، الفاظ ڈالتے ہیں گے تو کوئی زبان ہونی چاہیے. عربی زبان کے الفاظ میں جو رہی قلب نبی پر نازل کی گئی. اب الفاظ بھی خداوندی ہیں. عربی مبین, خود لفظ عربی جو ہے اس کے معنی واضح ہیں. عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے, یعنی فصیح البیان, اور اپنے علاوہ اپنے سوا باقی ساری دنیا کو اجنبی کہتے تھے, گنگے. ان کا بڑا ناز تھا اپنی زبان سے. جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت اسحاق کے لیے تو وہ قیامت فلسطین کی مملکت آئی, ملک عظیم قرآن نے جسے کہا ہے. ان کی ذریت میں جو بنی اسرائیل سارے جتنے آئے, اتنی بڑی سطوت سلیمانی اور دبدبائے داؤدی کے مالک. اور دوسرا بیٹا اسماعیل وادی غیر ذرا کے اندر بسا دیا, جہاں کچھ ہوتا ہی نہیں. وہ تو خدا کا گھر بنایا, اس کی تولیت ان کے ذمے. صحرا کے اندر کوئی مملکت نہیں, وہ کھانے پینے کے لیے کوئی, وہاں پیداوار بھی نہیں ہوتی تھی. اس قسم کی دونوں بیٹوں میں یہ دیکھیے تکلیف. اور اسماعیل تو بڑے تھے, فائدے کی روح سے وہ ساری مملکت ان کے حصے میں آنی چاہیے تھی. وہ چھوٹے کو بھی اور بڑے کو یہاں بسا دیے. یہ ساری تاریخ وہاں کی جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کی تمام تاریخ موجود ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ذریت, ان کی تاریخ کا کیا سواری کہیں تاریخ میں کوئی بات ہی نہیں, نظر ہی نہیں آتا کہ یہاں کیا ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا جہاں؟ یہاں وہ زبان بن رہی تھی کہ جس کی متحمل قرآن میں ہونا, جس زبان میں خدا نے بات کر دی. عربی مبین وہ کہتے تھے. اول تو عرب سارے باقیوں کو عربی کہتے تھے, کہ عربوں میں بھی یہ جو قریش تھے نا, یہ کعبہ کے متولی اور جو خالص اسماعیلی اپنے آپ کو کہتے تھے, یہ ان کی زبان, یہ عربی میں بھی عربی مبین کہلاتی تھی ان کی زبان. عربی مبین کے اندر اسے قرآن نے نازل کیا. تو یاد رکھیے, یہ قرآن کے خیالات اس کی تعلیم ہی وہی نہیں ہے, اس کے الفاظ بھی وہی ہیں, اور اعجاز تو ان الفاظ کے اندر ہے. جو اتنے عظیم, اہم, مشکل ترین مفاہیم اور معانی, مضامین, حقائق, یہ ان سے متحمل ہے یہ زبان. قیامت تک کے لیے یہ زبان محفوظ. قرآن کو اسی انہی لفظوں کے اندر قیامت تک کے لیے رکھا گیا, اور یہ اس زبان کا اعجاز ہے کہ وہ ہر دور کے تقاضوں کو ان کے الفاظ پورے کرتے چلے جا رہے ہیں. میں کیا عرض کروں, میں نے کہا نا صاحب کی باتیں, میں صاحب ہو تو میں عرض کروں کہ عربی زبان کیا ہے اور کیا کر رہی ہے یہ زبان. اس زبان کی کیفیت, پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ الفاظ کے ساتھ وہی آئی ہے, صرف خیالات نہیں قلب نبی کے اوپر الفاظ. یہ بعد میں ہمارے ہاں ایک عقیدہ غزا کیا گیا کہ وہی کی دو قسمیں ہیں, بالکل خلاف قرآن. ایک وحی تو وہ ہے جو الفاظ کے ساتھ حضور کو ملتی تھی, وہ قرآن میں آئی. ایک وحی تھی جو الفاظ کے بغیر ملتی تھی. وحی تو ایک ہی تھی اور اس کے متعلق قرآن نے خود کہا ہے کہ لسانی عربی میں, اور اسے کلام اللہ کہا. خدا کا کلام, تو کلام تو الفاظ کے ساتھ ہی ہوتا. یہ میں اس بات کو چھوڑتا ہوں جو دوسرا عقیدہ میں نے عرض کیا ہے. کیا یہ رہا تھا کہ قرآن کی روح سے وہی کی کوئی قسمیں نہیں ہے؟ ایک ہی قسم ہے جو نبی کو ملتی تھی, الفاظ کے ذریعے ساتھ ملتی تھی, کلام اللہ اسے کہا جاتا تھا, بلسان عربی مبین کہا گیا ہے اسے. تو پہلی بات یہ آ گئی کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا ذریعہ عربی مبین, کیونکہ تو عربی مبین کی کتاب ہے. ورنہ غور کیجئے, اس سے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ میری کتابیں اردو میں لکھی ہوئی ہیں, بیسوں درجنوں کتابیں. کسی کتاب میں بھی آپ نے یہ لکھا ہو دیکھا کہ میں نے لکھا ہو کہ میں نے یہ کتاب اردو زبان میں لکھی ہے؟ اردو زبان میں تو لکھی ہوئی ہے. یہ عربی کا دیا ہوا قرآن ایک جگہ نہیں, بار بار یہ کہا گیا ہے. تو یہ عربی مبین میں ہے, عربی مبین میں ہے. تو ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ خیالات ہی نہیں القا ہوئے ہیں لوگ کی طرف, الفاظ بھی القا ہوئے ہیں, جو لفظ ہی قرآن کا ہی ہے, اور پھر وہ زبان ہے عربی مبین کی. اس لیے جس زبان میں کوئی کتاب ہوگی اس زبان کی روح سے اس کتاب کو سمجھا جائے. اب اس زبان کی اہمیت کی طرف آئیے. زبانوں کی کیفیت یہ ہے کہ 100 سال بھی نہیں, اس سے بھی کم عرصے میں زبان میں اتنا فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ 100 سال پہلے کی اگر آپ سے کتاب اٹھا کے پڑھیں تو آپ اس پہ وہ دیکھیں گے کہ وہ بڑی زبان میں اگر اردو زبان کوئی زبان بھی آپ دیکھیے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبان میں بڑا فرق پیدا ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ. پھر زبان ایک پروفیل ہوتی ہے, روز مرہ کی گفتگو جس زبان میں ہوتی ہے. آج عربی زبان کی کیفیت یہ ہے کہ عربی بولنے والے ممالک سعودی عربیہ سے آپ لے لیجیے, یمن, عراق, شام, فلسطین, آگے چلے جائیے مصر, شمالی افریقہ کے ممالک, یہ سارے لیبیا, مراکو, الجزائر, یعنی یہ سارے ممالک جتنے ہیں سب عربی بولتے ہیں. اور کیفیت یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا عرب جو عربی بولتا ہے ساتھ ہی اس کو شام ہے وہ بھی سمجھتے. تو یہ کیا کہہ رہا, ہمارے ہاں پنجابی میں بھی فرق پڑتا ہے, ضلعوں کی پنجابی مختلف ہو جاتی ہے, لیکن وہ بڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, ایک تو لہجے کا فرق ہوتا ہے اور تھوڑا سا لفظوں کا فرق ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سمجھ میں نہ آئے. ان کے ہاں کلوکیل عربی کی کیفیت یہ ہے جو اتنی مختلف ہے ایک دوسرے سے. آپ سوچیے کہ اگر یہ پرانے کریم بھی ان میں سے کسی ایک زبان میں ہوتا تو وہ انہی کی زبان ہوتی, ان کی زبان میں وہ الفاظ کو ساتھ والا نہ سمجھ سکتا کہ یہ عربی کیا ہے. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ کلوکیل لینگویج تو ان کی اتنی مختلف ہے. ان کے ہاں کی کتابی زبان جو ہے وہ وہی ہے جو پرانے کریم کی. مراکش میں بیٹھا وہ جو سے کتاب دکھ رہا ہے وہ تو ایک طرف رہے عرب کے, ہم لوگ جو غیر عرب عربی سیکھتے ہیں, ساری دنیا میں عربی دنیا میں سیکھی ہوئی ہے, وہ اس کتاب کو سمجھتے ہیں جو مراکش میں بیٹھا ہوا ایک طرف دکھ رہا ہے, حالانکہ اس کی زبان جو وہ بولتا ہے ساتھ ہی اس کے جو مثلا وہ لیبیا ہے وہ نہیں سمجھتے. علمی زبان ان کے ہاں یہی ہے جو قرآن کی زبان, اور اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا قرآن کی جو زبان ہے یہ زبان اور اس کے معنی محفوظ ہیں. یہ ساری چیزیں جتنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ تمام چیزیں میں نے جب لغات القرآن لکھا ہے اس زمانے میں مجھے پھر یہ تحقیق کرنا پڑا اس لیے. اب اگلی چیز اور بڑی اہم سامنے ہمارے آئی, عربوں کے ہاں زبان تو یہ بند ہی تھی حضرت اسماعیل کے زمانے سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک. صدیوں میں یہ زبان من سے صاف ہو کے یہاں تک پہنچی. یہ عبرانی زبان جو ہے جس میں یہ تورات وغیرہ یہودیوں کے طریقے ہیں اسی عربی کی ہی ایک شاخ ہے, لیکن مجھے ہوئی عربی جو چیز وہ یہی کی عربی. کیفیت تو اس زبان کی یہ, تماشا یہ کہ قرآن کریم سے پہلے عربی زبان کے اندر کوئی کتاب ہی عربی نہیں. یہ پہلی کتاب ہے عربی زبان کی. سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن سمجھا جائے گا اس زبان میں جو نزول قرآن کے وقت عربوں کے ہاں بولی جاتی تھی, بالخصوص عربوں کے ہاں کی علمی زبان جو تھی, اور علمی زبان کتاب میں تو تھی نہیں, کتابی بولی. آگے پتا کیسے چلے؟ یہ جو میں ایک ایک لفظ پہ کہا کرتا ہوں نا کہ عربوں کے ہاں استعمال یہ ہیں, عرب اس کو یوں استعمال کرتے ہیں, سوال یہ ہوا تھا کہ پتا کیسے چلا یہ کتاب تو کوئی تھی نہیں. عجیب اعجاز ہے جی اس قرآن جس نے کہا کہ ہم نے قرآن کو محفوظ کیا, حفاظت کا ذمہ لیا. دیکھیے حفاظت کیسے, کیا حفاظت ہے؟ قرآن کے الفاظ اگر محفوظ رہیں اور ان کے معنی جو ہیں مرور زمانہ سے بدل جائیں تو تو یہ محفوظ رہنا کس کام آیا؟ اگر یہ عربی ڈیڈ لینگویج ہو جائے جیسے سنسکرت وغیرہ ہو گئی ہے تو الفاظ تو اس سے باقی رہیں گے، ان الفاظ کے کچھ معنی نہیں بلا مقصد. قرآن اگر محفوظ بھی رہے اس زبان میں کہ جو زبان ہی اس وقت ڈیڈ زندہ نہیں ہے، تو اس کی حفاظت ایسے ہی ہے جیسے آپ مقبروں کی حفاظت کرتے ہیں، مصر کی ممیاں جس طرح راشی ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ پرانے پرانے منومنٹس ہیں یادگاریں ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، ویسے ہی ہے جاتی ہے. یہ زبان زندہ رہے، کتاب کوئی نہیں زمانے میں پڑھنا کہتا ہوں، یہ ریاض تھا اس کا. ایک بات آپ سوچتی ہوں، ہر جمعے کو آپ درس سنتے ہیں، ڈیڑھ گھنٹے تک تقریباً میری باتیں سنتے ہیں، خیالات آپ تک آتے ہیں، زبانی آتے ہیں. باہر جا کے آپ کسی سے بیان کیجیے کہ فضیل صاحب نے آج کیا کہا، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جو کچھ میں نے کہا جو کچھ آپ نے اسے کنوے کیا اس میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور پھر وہ آگے جا کے کسی سے کہے تو، اور شہر تک پہنچتے تو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا سے کیا بن گئے. یہ کیا ہے؟ میرے خیالات آپ اپنی زبان میں کنوے کر رہے ہیں، لیکن میں جو شعر پڑھتا ہوں اسے آپ دیکھیے کہ اس میں آپ 10,000 آدمیوں تک پھیلاتے چلے جائیے، ایک لفظ کا فرق نہیں. اس میں شعر کنوے کیا جاتا ہے اس کے لفظوں، اس میں ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اول تو اسی میں سستا پڑ جاتا ہے، پھر معنی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، پھر دوسرے جو جانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ غلط ہے، یہ اصل میں یہ لفظ ہے، غلط نے یہ کہا ہے، اقبال کے یہاں یہ لفظ آیا ہے، یعنی ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا شعر میں. اور یہ تھا اعجاز، میں کہہ رہا ہوں یہ تھا خدا نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم قرآن کو محفوظ رکھیں گے. قرآن کی زبان جو ہم تک پہنچی ہے عربوں کے شاعروں کے شعروں کے ذریعے سے پہنچی ہے. عزیز آنے مان جانا کیا عرض کروں کہ یہ لغات مرتب کر کے کرنے کے زمانے میں کیا کیا چیزیں سامنے آئیں، میرا موجود یہ نہیں تھا. سیمینٹکس دور حاضرہ کا جو علم لگان ہے وہ سارے کا سارا میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی کہ یہ معنی جو ہیں کہ عرب اس کو اس طرح سے استعمال کرتے تھے، یہ کہاں سے پتہ چلا؟ کتاب کوئی ہے نہیں، یعنی کتاب ہی نہیں ہے، لغات کہاں ہوتی، کہاں سے ہوتی ان زمانے کی. لیکن یہ راز کھلا اس زمانے میں کہ الفاظ اسی طرح سے شعر کی زبان کے اندر آگے کنوے ہوتے ہیں، نثر میں کتاب کو کنوے آگے ہوتی ہے. زبانی اگر نثر کسی سے بیان کی جائے تو وہ نہیں ہوتی، طاقت دے کہ حفظ نہ یاد کر لے تو فکر ہوتا ہے، کتنے فکر اسے یاد کریں گے آپ؟ ڈیڑھ گھنٹہ جو کچھ میں آپ سے کہتا ہوں اس میں سے اگر کچھ کم حفظ بھی کریں گے آپ تو 4 لفظ ہوں گے، اور 23 سال میں جو کچھ کہا گیا ہو. لیکن یہ تھی حفاظت قرآن کا جو طریق اختیار کیا گیا، زبان یہ منی ہوئی زبان. کتنی سائنٹیفک لینگویج عزیزہ نے مان 1400 سال پہلے ہی نہیں، آج بھی اس وقت تک دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ان میں سے کوئی زبان ایسی سائنٹیفک نہیں ہے جتنی یہ عربی زبان. جسے ہماری سازشوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ صاحب 10-10 سال تک یہ مکتبوں میں دارالعلوموں کے اندر زندگی بدر کر دیتے ہیں، صاحب 4 فکرے بولنے ہیں، یہ غلط تعلیم کا نتیجہ. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ زبان عام نہ ہو جائے، لوگ قرآن نہ سمجھنے لگے. ورنہ سائنٹیفک زبان تو بڑی آسان زبان ہوتی ہے، اس کے بنیادی قاعدے کچھ ہوتے ہیں ان کو سمجھ لیا جائے تو اس کے اوپر تو ساری عمارت اس نقشے کے مطابق اٹھتی ہے جو راسنا نے بنا دیا ہوتا. شعر کی زبان میں یہ کتاب ہے، اور وہ اشعار جو ہیں آپ حیران ہوں گے کہ بعد میں جب لغت مرتب ہوئے ہیں ہمارے تو وہ اس دور میں ہوئے تھے کہ جب یہ عجمی اثر بہت سا آ چکا تھا، عام طور پہ عباسیوں کا دور ہے یا اس کے بعد کا زمانہ ہے. عام زبان عربی جو تھی وہ زمانے کے مروض پہ گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے متاثر ہو چکی ہوئی تھی. اس زمانے کی کتابیں ہمارے ہاں کے یہ جو ایرانی مسلمان ہوئے تھے ان کی کتابیں ہیں ہمارے ہاں. عربی مصنف بہت سال سال کے ہی مل گیا، اصل میں یہ لکھنے پڑھنے والی قوم تھی نہیں، یہ کچھ کرنے والی قوم. 12 عربی ان لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، لیکن جو بہت مرتب ہوئے ہیں ان کی بنیاد شعرائے جاہلیت کے شعروں پر، اور وہ اتنے زیادہ ہیں اور اس طرح سے وہ لوگ بھی ایک ایک شعر نہیں کہتے تھے، نظموں کی نظمیں کہا، قصیدوں کو قصیدے کہا کرتے ہیں. تو یہ ہے اعجاز سے فرضی مبین کا جس میں قرآن آیا ہے. تو جتنے بھی مفردات الفاظ قرآن کے اندر آئے ہیں ان کے معنی ان اشعار کی روح سے لغت کے اندر آ جائیں گے. تو لغت والوں نے ایک تو وہ معنی دیے ہیں جن میں وہ سند ہے ان کے ہاں کی شوراج، اور پھر وہ آگے معنی دیے ہیں جو ان کے زمانے میں رائے تھے. تو عربی مبین جس میں قرآن نازل ہوا ہے یہ وہ ہوگی جس کے معنی شورائے جاہلیہ کے کلام سے متعین کیے گئے ہیں. تو وہی زبان تھی اس زمانے میں عربی، اور جیسا میں نے عرض کیا ہے وہ اس قدر اتنی زیادہ اثرات میں ہیں کہ قرآن کریم کے تمام الفاظ کے معانی جو ہیں ان کی روح سے متعین ہو جاتے ہیں. میں نے جو لغت مرتب کیا ہے وہ اس بنیاد سے کیا. اب جو یہ میں کہتا ہوں نا، میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ عرب اس کو یوں استعمال کرتے تھے، اس کی سند یہ ہوتی ہے کہ عرب جاہلیت کے اندر ان کے جو راج ہوتے ان کے ہاں آپ دیکھیے تو اس لفظ کے معنی کس طرح سے انہوں نے اپنے ہاں ادا کیے. لکھان عربی مبین جو ہے محفوظ ہو گئی. آج جو میں نے کہا ہے کہ عربی بولنے والوں کی کلوکیوں کو ایک دوسرے سے ملتی نہیں، علمی اور کتابی زبان ملتی ہے، وہ وہی زبان ہے جو قرآن میں استعمال ہوئی. زبان محفوظ ہو گئی، زبان کے لفظ محفوظ نہیں، صرف ہوئے الفاظ کے وہ معنی محفوظ ہو گئے کہ جو زمانہ نزول قرآن میں معنی لیے جاتے تھے. میں نے جیسا عرض کیا ہے زمانے کے دور میں تھے الفاظ کے معنی بڑا فرق پیدا ہوتا، بہت سے الفاظ متروک ہی ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے وہ معنی محفوظ ہیں جو زمانہ نزول قرآن میں ان الفاظ سے لیتے تھے، تو اب اس کے بعد اور معنی جتنے دیجیے ہیں ان کے بڑھاتے چلے جائیے، وہ معنی تو محفوظ ہیں نا. اور اب بات آپ کی سمجھ میں اور آ گئی کہ پھر جو خود قرآن کریم کے ترجمے اتنے مختلف ہیں ایک دوسرے سے، پھر اس کی جو تفسیریں مختلف ہیں ایک دوسرے سے، وہ اختلاف کیسے پیدا ہوئے؟ انہیں چھوڑ دیجئے جنہوں نے کسی سازش کے ماں پیدا ایسا کیا ہو، میں ان کا ذکر نہیں کرتا جنہوں نے دیانت داری سے ایسا کیا. بس یہ جو بعد کے معنی تھے نا ان الفاظ کے، ان معنی کی روح سے یہ کچھ لکھا گیا. اور ایک بات اور ہوئی اور وہ بڑی اہم، ایک دو آیتیں چھوڑ کے قرآن نے کہا ہے کہ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. یہ تو بھائی یہ تو عربوں کی طرف نازل ہوئی، عربوں کی زبان میں عربی مبین کے اندر یہ کتاب ہم نے دی. آپ دیکھیں گے کہ ان عربوں نے کوئی ایک سوال بھی یہ نہیں کیا کہ حضور اس آیت کے معنی کیا ہے. سوالات بھی جو کیے ہیں قرآن میں وہ جو ہے سارے صاحب اس سے جو پوچھتے ہیں تو وہ بعض مسائل یا احکام کے متعلق ہیں. بدو عرب جو تھے انہوں نے بھی نہیں پوچھا تو اس کے معنی کیا ہیں، وہ یوں سمجھتے تھے اسے. کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی، ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا، ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو وضاحت تو قرآن کے اندر موجود ہے، لکھان عربی موجود ہونی چاہیے آپ کے پاس. ہم نہ سکتے تو ایمان کیسے لاتے، تو جو نظر آ گیا کہ اگر اجمی جسے ہم کہتے ہیں غیر عرب کی زبان میں یہ بات آئے تو وہ پھر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. سوچیے یہ بات غور سے سنیے گا جو میں کہنے لگا ہوں کہ الفاظ در ہیں قرآن کے اور معانی ان کے ہو جائیں عجمی، تو پھر قرآن کیسے سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا، قرآن کی آیتیں قرآن کے الفاظ ان کی تفسیریں ان کے معانی جو ہیں وہ عجمی ہیں. تو قرآن نے تو خود پہلے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ عجمی زبان میں ہوتا تو نہ ان کی سمجھ میں یہ آتا نہ یہ ایمان لاتا. اس نقطے کو سمجھیے کہ الفاظ ہوں وہی، معانی ہوں عجمی، قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا. لفظ جو ہے وہ تو اپنی کچھ وہ اپنی اہمیت نہیں رکھتا، وہ تو اس کے معنی ہوتے ہیں جو اہمیت رکھتے ہیں، اور معنی اگر وہ دوسرے ہو جائیں لفظ رہے وہی. تو قرآن اگر محفوظ بھی رہتا، الفاظ محفوظ رہے، معنی اس کے وہ نہ رہتے جو لسان عربی مبین میں تھے، تو قرآن خود غیر محفوظ رہے. محفوظ ہے الفاظ. قرآن کہتا ہے سمجھ نہ سکتا ایمان ہی نہ لاتے. حضور نے مان ہم جو اتنا کچھ قرآن کے سمجھنے کے باوجود اس کو سمجھ نہیں سکتے, اور اتنی اس کی اہمیت کے باوجود اس کو ایمان نہیں رکھتے, کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے. اور اس کے لیے ایک ساتھی واقعہ ارد کرتا جہاں سے اس کی اہمیت میری سمجھ میں آتی, شاید وہ پہلی بار سامنے آ رہا ہے. پاکستان کی تشکیل کے 35 سال بعد کی بات ہے. مصر کے ایک تفصیل عبد الوہاب الزام زبان مبارک خدایا یہ کس کا نام آیا, علم اور اخلاق اور کردار کی پاکیزگی, اس کی مثال میری نظر میں نہیں ملی. عجیب و غریب تفصیل سفیر مصر پاکستان 52-53 تک عربی زبان کا تو پوچھو نہیں سر, اتنا بڑا شناخت. فارسی زبان کے اندر غالباً پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی, ڈاکٹر, بہت بڑا عروج. فرانسیسی بلا تکان لکھتے, عربی انگریزی بڑی روانی سے بولتے. پھر یہاں پہنچنے کے بعد ملکہ ہوتا ہے بعض لوگوں نے اردو بھی آہستہ آہستہ انہوں نے شروع کر دی, اور یہ صرف زبانیں بولتے نہیں تھے, ان میں دنیا میں ان زبانوں نے ان کا مقام بہت عظیم, مصنف سے بہت بڑے. وہ یہاں آئے اقبال کے ساتھ انہیں عشق. اقبال کا کلام اردو اور فارسی, فارسی تک تو وہ ٹھیک, فارسی خود جانتے تھے, اردو نہیں سمجھتے. یہ ان کے یہاں دقت, یہاں آنے کے بعد انہوں نے معلوم کیا, پتہ نہیں کس طرح سے کسی نے میرا نام دے دیا کہ اقبال سمجھنا ہے, تو اس سے انہوں نے مجھ سے اشتہار ظاہر کیے اور کہا یہ کہ میں اقبال سمجھنا نہیں چاہتا. سمجھنے کے بعد اقبال کو عربی زبان کے اندر منتقل کرنا چاہتا ہوں اشعار کے اندر, اور اس کو پھر میں اب عربوں کے ہاں پھیلانا چاہتا ہوں. یہ تو میری زندگی کا مشن تھا جو میں پورا نہیں کر سکتا تھا, مجھے اللہ دے. تو اس طرح سے ابو علی کی رائے میرے رائے کے ساتھ جو کہتے ہیں نا متفق گردید, ہمارا مشن تھا اور یہ خوشی کی بات. تو انہوں نے کہا کہ بلکہ میں نے بھی سجیشن دی کہ ہم دو مل کے جو بیٹھ کے جو کریں گے, کچھ اور دوست جو بہت اچھے اقبالی ہیں اور ہماری سطح کی بات سمجھ بھی سکیں گے, اس میں انہیں بھی شریک کر لیا جائے. انہوں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے. تو سفارت خانے میں ہفتے میں کبھی دو بار کبھی ایک بار یہ ہم مل بیٹھتے تھے. انہوں نے اس کا نام نظم سے قلندران اقبال میں, مجھے وہ شاہ قلندران کہا کرتے تھے, اور یہ ان کا علمی انتہار تھا کہ اپنے آپ کو خادم قلندران کا. ہم بیٹھ گئے تھے اقبال کی کوئی کتاب ہم دیکھتے اردو کی. میرا انداز آپ کو معلوم ہے, میں تو اقبال کو قرآن سے سمجھتا ہوں. جہاں جہاں بھی کوئی کسی قسم کی بھی تلمی آتی ہے قرآن کی آیت اس کے ساتھ لے آتا ہوں کہ یہ ہے جو اس نے کہا اقبال. اقبال کا دعویٰ خود یہ ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھ کے اپنی زبان میں ادا کیا ہے. وہ حافظ بھی, میں نے عرض کیا کہ عربی زبان کے اتنے بڑے محدود تھے. اقبال کا شعر اور اس کے تائید میں قرآن کی کوئی آیت یا اس کی کوئی اطلاع پیش کرتا تو وہ کہتے کہ یہ کیسے تم کہہ رہے ہو, اس کا یہ مضمون تو نہیں ہے. میں ان سے کہتا کہ دیکھیے آپ تو اتنے بڑے عظیم ہیں, لغت کے عالم ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں عربی زبان کے, یہ الفاظ ہیں آیت کے, تو آپ دیکھیے لغت میں یہ تو معنی ہے اس کے. تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ لغت کی روح سے نہیں تفسیری زبان سے معنی لیے گئے, اور وہ یہ معنی نہیں. شروع شروع میں تو کچھ زیادہ اہمیت نہیں مانے, بار بار جب یہ چیز آنے لگی تو میں نے کہا یہ تو بڑا سوچنے کا مقام آ گیا. اتنا بڑا عربی زبان کا عجیب اور فاضل, اس کے سامنے جب میں یہ پوسٹ کرتا ہوں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ لغت کے معنی غلط کہتے ہوتے ہیں, یہ نہیں سمجھے. وہ یوں کہتے کہ وہ حق تھا ان کا, وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, لیکن قرآن کے معنی اس طرح سے نہیں سمجھ میں آ سکتے. قرآن کے معنی تو ٹھیک ہی روپے سمجھ میں آتے. میں نے کہا کہ یہاں آ گئی ساری باتیں, قرآن کے معنی لسان عربی اور مدین کی روپے نہیں سمجھ میں آتے. قرآن کی آیتوں کا مفہوم جو تفاسیر میں بیان ہوا ہے وہ ہے قرآن کا مفہوم, اور وہ اس مفہوم سے مختلف یہ زبان کے روپ سے ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ مجھے خاصا وقت لگ گیا قرآن کے ایسے طالب علم عربی زبان کے ایسے عظیم ماہر کو, یہ میں سمجھانا تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ بہت بلند تھے, یہ واضح کرنے کے لیے کہ قرآن کریم عربی مبین کی روح سے سمجھ لیں. اور جب یہ بات تو مجھ سے متفق ہوئے اور پھر انہوں نے سمجھی تو پھر پوچھئے نہیں کہ یہ لفظ کس طرح سے ایک بہرے دیکھ کر عام بنتا ہے, اس لیے کہ وہ تو علامہ تھے عربی ادب کے اور لغت کے. یہ جن اشعار کی روح سے وہ لغت میں مفہوم مرتب ہوا تھا قرآن کے الفاظ کا, ان کو تو وہ ہزاروں کی تعداد میں اکبر تھے, وہ تو حاضر تھے اس دوران. میں لغت میں ایک معنی کہیں ایک سند سے بیان کرتا تھا, وہ دس سندیں اس کے ساتھ بیان کرتے تھے, زبانی بیان کرتے چلے جاتے تھے. بلا کا حقیقہ وہ تھا. اور آج لوگ سوچ لیجیے مجلس کا رنگ اس کے بعد کیا ہو گیا. ایک اقبال کا شعر اس قرآن کی آیت میرے مفہوم کے روح سے اور اسلام کی سند ایک محاضرات کی کتابیں کراتی ہیں ہمارے یہاں عربی زبان میں, جن میں یہ بڑے بڑے دانشور بادشاہ وزیر قدیم حکما فلاسفر جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان کے کچھ اقوال ان کے اشعار ان کے وہ تجلیحات اصطلاحات وہ جمع کی ہوئی ہوتی ہیں کہانیوں کو طریقے سے. معذرات کی کتابیں عربی زبان میں بہت ہوتی ہیں اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں صاحب. معذرات کی کتابوں کے حوالے حفظ یاد ہے ان کے ساتھ, اور اشعار تو جاری ہے کہ گویا سارے ہی ان کو دیوان ہو یاد تھے اور وہ پھر ایک ایک دیوان میں بولتے تھے. مجھے یہ بھی اس سے بڑا فائدہ ہوا, میں نے استفادہ کیا ان سے کہ یہ سندیں مجھے تو یا تو وقت اتنی سندیں کہاں سے مل سکتی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب مصر میں جا کے اس قسم کی لغت کی مجلس قائم کروں گا جو اس انداز کا لغت مرتب کرے لسان عربی مبین کی روح سے خالص. کیا کریں ہماری معرومیاں کہاں کہاں جاتی ہیں. تو اس کے بعد اور اس کے بعد ایک بات عرض کروں, ارمغان حجاز جو آخری کتاب حضرت علامہ کی ہے وہ رہ گئی تھی درس میں ہمارے آنے, انہوں نے اس کے ترجمے کی ہے صاحب اور شائع کیا رب کریم کا یہی شائع کر دیا تھا انہوں نے. اس کے تعارف میں یہ سارا کچھ لکھا ہے انہوں نے مجلس اقبال کے مجلس سے کلندر آنے اقبال کے متعلق اور میرے متعلق. تو طے یہ پایا یہاں سے پھر ان کی تبدیلی ہو گئی اور وہ سعودی عرب چلے گئے فقیر ہو کر. تو یہاں انہوں نے پھر کہا سے لکھ دیا ہوا ہے کہ ارمغان حجاز جو ہے اس نے اقبال نے یہ تمنا اپنی ظاہر کی ہے خواہش خدا کے یہاں دعا کی ہے کہ میرا انجام اس خواہ کے پاس میں ہو. تو انہوں نے یہ کہا آخری الوداعی تصویر کی ہمارے ساتھ تھی کہ میری تمنا یہ ہے کہ اب مجلس کے قلندران اقبال کے جو نشستیں ہر میں کعبہ میں ہوں وہاں ہم ارمغان حجاز اس طرح سے کی جائے. لیکن وہ وہاں جانے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حادثے ہوا اور ان کا ضمن بات میں عرض کرتا ہوں. میں نے اس کو ریکارڈ کر دیا ہے کہ جو چیز محفوظ ہو گیا شاید کہیں اور نہ ملے. وہاں سے یہ بات اہم نقطہ منتشر ہوئی کہ یہ جو ہمارے ہیں یہ قصہ ہے کہ قرآن سمجھنے نہیں آتا, مستند قرآن سمجھنے آتا, مستند ترجمے قرآن کے ہو رہے ہیں, الفاظ وہ محفوظ ہیں اور ایک کا سمجھا ہوا قرآن دوسرے سے ملتا ہی نہیں ہے. یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ, یہ انہوں نے بات سنی کہ یوں قرآن سمجھا تھا انہوں نے. قرآن سمجھنے کا عزیزان من طریقہ بھی قرآن کے الفاظ کے معنی متعین کیجئے کہ نزول زمانہ نزول قرآن میں عرب ان سے کیا معنی لیتا تھا. وہ لسان عربی مبین کا قرآن, حتیٰ کہ اس میں جو اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں ان کا مفہوم بھی خود قرآن نے آپ واضح کر دیے. عجیب کتاب ہے یہ, تو نور مبین قرآن کہتا ہے اس کو, روشنی ہے. سورج کسی قرآن کا مطالعہ ہوتا ہے کہ ہم دیا لے کے جائیں ہوتا ہے کہ وہ دیکھو سورج اس کی روشنی میں نظر آتا ہے تمہیں, سورج دیا کی روشنی. روشنی اپنے دکھانے کے لیے کسی خارج کے سہارے کی محتاجی نہیں ہو, یہ محتاجی نہیں ہے خارج کے سہارے. عربی مبین فکر انسانی حضور نے فرمایا تھا تفکر, اور قرآن جو ہے بولتا ہوا آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ عرب اس کو یوں سمجھے تھے. اب آپ نے سمجھا قرآن نے جو کہا تھا کہ اگر یہ کسی اجمیوں کی زبان میں ہم نازل کرتے تو ان کی سمجھ نہیں قرآن نہ آتا, تو ہو یہ گیا کہ ہم تو ایک طرف یہ سارے عربی بولنے والے بھی جتنے ہیں وہ سارے اجمی ہو چکے ہوئے, ان کی عربی زبان کے الفاظ کے معنی اجمی ہو گئے ہوئے. قرآن کی تصویریں بھی اسی عجمی زبان میں لکھی ہوئی, عجمی معانی میں لکھی ہوئی, زبان تو عربی ہے ان کی. یہ کہ قرآن کریم بنیادی اس کے اندر بنیادی غلطی, قرآن کریم پر ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا کسی زبان میں. ترجمے کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان کا لفظ اس کا مرادف جو دوسری زبان میں ہو وہ رکھا جائے. پانی ہم اپنے ہاں کہتے ہیں, آگ فارسی والے کہتے ہیں, مار عربی والے کہتے ہیں, واٹر انگریزی والے کہتے ہیں, یہ بھی ہو جائے گا ترجمہ. اور جب قرآن الہ کہے گا اس کا مرادف تو دنیا کی کسی زبان میں ملی نہیں تھا. لفظ ایک ترجمہ اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کی جگہ لفظ بنا دے, ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کے الفاظ خدا کے الفاظ ہیں, ان لفظوں کا مرادف کہاں سے ملے گا؟ یہ میں ہی نہیں کہتا, خود ہمارے ہاں کے بھی اجام بنا دے. انہوں نے بھی یہ بات کہی, میں ان کو بھی سند میں نہیں بھیجتا. ہمارے ہاں کی ایسی نسل عربی کیا, ہم بھی موجود نہ ہیں, عربی زبان ہی نہیں بن. یہ تو آگے جا کے سوال پیدا ہونا تھا نا کہ عربی زبان میں بھی عربی مبین ہونی چاہیے جس سے قرآن سمجھ میں آئے. عربی ہی نہیں ہم لوگ سمجھتے تو عربی مبین کہاں سے سمجھ میں آئے؟ ترجموں سے ہمارا مدار ہے, اور ترجموں میں مثلا اردو کے ترجموں میں بھی جو کچھ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے ہمارے سامنے ایرانی یہ چیز ہو سنت لے رہا موجود. ایک ترجمہ کیا مجھے مدینہ من نے, اس کے خلاف کچھ اعتراضات ہوئے. جو من میں ایک ترجمہ شروع ہوا تو اس کے دباچے کے اندر انہوں نے وہ تھا کہ یہ ترجمہ جو تھا یہ کچھ وادیوں کا تھا, ترجمہ قرآن کا وادیوں کا. ضرورت اس خبر کی تھی کہ ہنسی نقطۂ نگاہ سے قرآن کا ترجمہ دیا جائے, کرو لیکن قرآن کے ترجمے ہی ٹھیک ہے. جب الفاظ اپنے ہی دینے ہیں تو ٹھیک ہے, اب اسے نقطۂ سے حال کرو دیجیے. تو جب یہاں تک ناول پہنچ جائے تو پھر یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب وہ یہ قرآن تو مسلمانوں کے اندر موجود ہے, یہ اتنا اختلاف کیوں ہے, اتنے فرقے کیوں ہیں, اس میں پھر متبل کیوں ہیں, مجھے تو یہ بات ہے ترجمہ نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا ہے کہ مجھ سے نہیں پوچھے, میرے لوگ تو قرآن کے باقی میں بھی پوچھے. ایچ اے آر جب مستشرق ہے, اورینٹلسٹ ہے, عربی زبان کا اللہ. وہ آیا تو ہوگا کسی اپنے اور سامنے کراچی میں, خاص طور پہ اس نے اپنے آگے کہا تھا کہ وہاں ایک شخص قرآن کا مبلغ ہے, بابا ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو مجھ سے وہ بولا تو میں نے یہ بھی پوچھا کہ اپنے ہاں کے جو باہر ہے لوگ ہمارے کرام لوگ سامنے بڑے بڑے قابل ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن عربی مبین سے آپ کہتے ہیں جتنی نگاہ اس کی مسیح تھی اس کے اوپر, میں نے اپنے ہاں کسی کو نہیں کہا. اور اس نے کہا کہ میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے متعلق میں نے دے چکا کہ تم کس انداز سے قرآن کو سمجھنا ہے, آپ کو میری بڑی خوشی ہوئی. اور کہا میں نے یہ بھی سنا تھا کہ تم نے یہ کہا ہے قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا. اس نے کہا دیکھیے میں نے کیا لکھا ہے, اس کی یہ چیز اس کی اب کتاب میں بھی ماڈرن ٹرینڈ ان اسلام, یہ اس کی اوریجنل اس میں آپ دیکھ. میں ترجمہ سنا یاد رکھیے, انگریزی زبان میں بڑے بڑے اچھے ترجمے ہو چکے ہیں, ان کے نقصان سیل وغیرہ کے ترجمے ریزن انہوں نے کیے اپنی انگریزی میں ترجمے. وہ شخص لکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہو ہی نہیں, جس طرح کسی بلند شاعری کا ترجمہ نہیں ہوتا. وہی کی زبان ہی مختلف ہوتی ہے. جن لکھ رہا قرآن کریم کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرو تو اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اس کے عربی زبان کے تراشے ہوئے نگینوں کے گوشوں کو جامع طور پر سامنے لانے کے بجائے مترجم اپنے ذبح کردہ ایسے الفاظ استعمال کرے گا جو اصلی الفاظ کی فصاحت اور جامعیت کو متعین کر دے. ایسی آیات میں جن میں عام واقعات یا قوانین اور احکام مذکور ہوں ترجمے کا یہ نقص شاید زیادہ نقصان رسان نہ ہو, لیکن وہیں ہم جو مطلب جو نشیب و خراب, جو بلندیاں اور گہرائیاں, جو لطافتیں اور تاریخیاں, اور اس کے ساتھ جو جوش و خروش اس کتاب کے الفاظ میں جلوہ فرما ہے وہ ترجمے میں چیلنج دیتا ہے. اپنے ہاں کے انگریزی کے ترجمہ کرنے والے کو کہا ذرا اس صاف اور سیدھی سی آیت کو دیجیے. آیت ہے انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر, 50/47 چھ لفظ ہی کہتا ہے کہ انگریزی ہی نہیں دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے دکھائیے. اس کے چھ الفاظ میں جو پانچ مرتبہ ہم جی کی تکرار ہے اسے کون سی زبان ادا کر سکتے. تین کتابیں لے چھوٹی سی آیت ہو وہ جو ہے نا اس کے اندر جو بی جس کو کہتا ہے چھ لفظوں میں پانچ دفعہ بی آیا ہے, انہوں نے بی ہے نہنو میں، نمیتو میں، علینا میں، اس کے اندر وہ جو کرتا ہے چھ لفظوں میں پانچ مرتبہ بھی آیا ہے، کہتا ہے کوئی بڑی آیت میں نہیں دے، کہتا ہے اس بھی کا ترجمہ کر کے بنا. یہ ہے عزیز من، وہ قرآن کی زبان ہے عربی مبین، جس کا ترجمہ نہیں ہوتا، کسی اور زبان نے کیا خود عربی میں نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ایک تفسیر ہے جلال الدین اس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کیا یہ تو دو بات دیتے تھے جلال الدین کی تفسیر ہے، ایک تفسیر قرآن کے لفظ سے آگے وہ بریکٹ میں حسین ہے اپنے ذہن میں عربی زبان کا جو مرادف لفظ ہے وہ اس میں لکھ دیتے، اپنے ذہن میں ان کے نزدیک مرادف عربی میں تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک ایک چیز کے لیے ہزاروں الفاظ ہوتے ہیں، عربی زبان میں مرادف لفظ ہوتا نہیں، یعنی ایگزیکٹلی وہی معنی ادا کرنے کے لیے دو لفظ وہ کہتے تھے، زبان کا بڑا لطف ہے لیکن وہ ان کے مرادف اس کے اندر لکھتے تھے. تو اب یوں ہوا کہ قرآن کے لفظ اور اس کے بعد اس کے مرادف انہوں نے جو وہ یہ عربی کے بڑے جلیل قدر عالم تھے انہوں نے لکھے ہیں، تو ان کے الفاظ کو اکٹھا کر دینے سے وہ آیتیں بن جائیں گی. ذرا ان الفاظ کی آیتیں بنائی اور قرآن کی آیتیں سامنے رکھیے، نظر آتا ہے کس زبان میں یہ لکھا ہوا ہے، عربی زبان میں نہیں اس کے مراد خاص لکھتے مراد دوسری زبان میں ترجمہ کیا ہوگا. اور یہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ ترجمہ ہو نہیں سکتا، تفسیر میں اپنے خیالات آ جاتے ہیں. میں نے اس کو مفہوم القرآن کہا اور یہ پہلی اٹمپٹ ہے میری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں بطور تحریر دن کیا کرتا ہوں کہ اس کا یہ قدر ہے کہ میں نے ترجمہ اور تفصیل ان معنوں میں نہیں لکھی. مفہوم القرآن، مطالب القرآن، لسان عربی مبین، تو لسان عربی مبین بلسان عربی مبین کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں جو اس میں کہی گئی ہے. انہو لفی زبر الاولین، انبیاء سابقہ کی کتابوں میں بھی دین کے یہی اصول دیے گئے. اور آپ کو یاد ہوگا جو میں نے ابتدا کی ہے اس موضوع کی کہ جس نبی کی داستان آئے گی انہوں نے دین ہی کے کسی نہ کسی گوشے کو نمایاں کیا ہوگا، اور وہی اب دین ہے جو قرآن کریم کے اندر آ کے مکمل ہو گیا ہے. اس لیے یہ جب کہا جائے گا کہ جو کچھ اس قرآن میں کہا گیا ہے انبیاء سابقہ کی اصلی کتابوں میں بھی وہ کچھ موجود تھا، تو یہ وہی حقیقت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ الدین ہر نبی لاتا تھا، الدین ہی کے گوشے روٹی کتابوں میں تھے، وہی گوشے اکٹھے ہوتے اس کتاب کے اندر آ گئے. وہ کتابیں اصلی شکل میں غیر محرک شکل میں دنیا میں موجود نہیں رہی، قرآن میں وہ سب کچھ لایا گیا، اسی لیے قرآن کو مہمن کہا گیا ہے، محفوظ کر دینے والا ان چیزوں کا جو پہلی کتابوں میں فراموش ہو گئی تھی یا حوادث سے عرضی اور سماجی کے ذریعے سے مہر ہو گئی، وہ اس کتاب کے اندر آ گئی. کتاب لسان عربی مبین میں تھی، لسان عربی مبین جو تھی اس کو محفوظ کر دیا، کتاب کے الفاظ کو محفوظ کر دیا، کروڑوں الفاظ جو چینی کے اندر آتا بلفظ ہی نثر کی کتاب. میں نے کہا تھا کہ جو فور ضروری ہے تو وہ الفاظ کے ذریعے سے یاد رکھا جاتا ہے اور آگے کنوے کیا جاتا ہے. یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن کی نثر کی کتاب ہزاروں کروڑوں پاس کے سینے میں بلفظ ہی ہوتی ہے، بلفظ ہی دہرائی جاتی ہے. آج اگر کوئی ایسی نام کی یا مسلمانوں کی دشمن صورت کا ہے تو یہ چھپے ہوئے قرآن جو ہے معاذ اللہ دنیا میں اس کا کوئی نسخہ بھی نہ رہا ہے تو کچھ نہیں جوڑتا قرآن ان چینوں کو کہاں لے جائے گا، کروڑوں چینوں کو جن کے اندر وہ ڈالتا ہی محفوظ ہے. یہ بھی اعزاز ہے قرآن کی حفاظت کا، ورنہ شعر ہی ہمیشہ محفوظ رہتا ہے اپنے الفاظ میں، نثر نہیں رہتا. یہاں ساری کتاب پوری نثر کی الفاظ ہی محفوظ ہے، تو اس کے الفاظ کے معنی بسان عربی مبین کے معنی محفوظ ہے جو رائے جا دیا کہ کلام کے روپ سے معنی محفوظ، الفاظ محفوظ. لیکن جب اجمی ہو جائے مسلمان تو یہ چیز کیا فائدہ دے، الفاظ کے صحیح لکھو، معانی اجمی کرتی ہوں تو سمجھو. اور اسی لیے اس نے کہا ماں قانون رہی وہ نہیں، یہ وجہ ہے کہ قرآن کو ایمان نہیں لاتے. فی زبر الاولین اولم یکن لہم آیۃ ان جاءہم علماء بنی اسرائیل، یہ لفظ آپ قرآن کریم میں لفظ انہیں ملے گا، ترجمہ ہے عام طور پر اس کا ترجمہ ان پڑھ کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کہا جاتا ہے کہ امی رسول یا امی میں رسول تو کہا جاتا ہے ان پڑھ, اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ساری عمر ان پڑھ رہے تھے, تو جادر فخر رہا تھا اسی کے مطلب کہنا جو ساری عمر ان پڑھ ہے. جو ذاتِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے خود بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خا تمہیں چین تک جانا پڑے, تو وہ مکے میں بیٹھے ہوئے علم حاصل نہیں کریں گے. قرآن شاہد ہے اس کا جس نے کہا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے واقعی تیری کیفیت یہ تھی کہ تو نہ وہ کتاب پڑھ سکتا تھا نہ تم جانتا تھا. نبوت ملنے سے پہلے کی یہ بات بات کی نہیں, اتنا بڑا معلم عظیم اور وہ خود ان پڑھ ہے. قرآن کی شہادت میرے پاس ہے. امید تھے یہ دو, ایک تو عمر پورا مکے میں کہتے تھے کہ جو مکی تھے ان کو بھی امید کہا جاتا تھا جیسے لاہوری کہتے ہیں دہلی میں جو, اور ایک یہ تنظم کہتے تھے اہل کتاب میں. اہل کتاب اپنے آپ کو تو اہل کتاب کہتے تھے کہ جن کی طرف خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی کتاب نازل ہوئی. یہ جو تھے عرب یہ مدعی نہیں تھے اس بات میں کہ ہماری طرف سے کوئی کتاب نازل ہوئی. پیغمبر ہی کا ذکر آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے ہیں, اتنا عرصہ گزر گیا اس کے بعد اس کا ہمارا کوئی پیغمبر ہی نہیں ہوا, اور یہ بھی اچھا ورنہ یہ یہودیوں عیسائیوں کی طرف آئے ہوئے تھے نا پیغمبر, ان کی محرم کتابوں کو تعلیم کو وہ دین سمجھتے تھے, اس دین کی طرف کوئی نہیں کرتے تھے, کہتے تھے ہمارے پاس تو دین موجود ہے ہم تمہاری بات کیا سنیں. ان سے جب بات کی جاتی تھی تو ان کے پاس تو کتاب ہی نہیں, یہ آن میرٹ لیتے تھے قرآن سے. جیسے آج جب قرآن کی بات ان سے کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا بات کہہ رہے ہو تمہارا قرآن ہمارے یہاں ہے نہیں, ایک رمضان میں دیکھے کتنی مرتبہ ہو رہا جاتا. یہ اہل کتاب اپنے آپ کو تو اہل کتاب کہتے تھے, اور ان کے پاس جو کتاب والے نہیں تھے ان کو وہ امی کہا کرتے تھے. تو یہ جو رسول اللہ کے متعلق ہے نا کہ یہ امیین میں رسول آیا ہے, تو کہا وہ جن کے جو مدعی نہیں ہے اس کے کہ ان کے پاس پہلے سے سنتے, کہا کہ تمہارے پاس تو کوئی پہلی کتاب معلوم نہیں. یہ جو میں انبیاء سابقہ کا تذکرہ کرتا ہوں تمہیں تو اس کا علم نہیں ہوتا, یہ علماء بنی اسرائیل تمہارے اندر موجود ہیں, ان سے جا کے پوچھو یہ جو میں نے تذکرہ کیے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں, ان سے پوچھو. یہ بھی ہے ان کے لیے سند دلیل تھی. لہم آیتن نشان راہ کہتے ہیں, آیت کے معنی نشان راہ, ایک نشان راہ تمہارے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاں تو کوئی کتاب نہیں, نہیں جس میں انبیاء سابقہ کے تذکرے ہوں ان سے پوچھ لو جن کے پاس کتابیں ہیں کہ ہیں ان کے اندر میں, یہ الگ بات ہے کہ وہ تذکرہ بھی معرف ہے اور میں ان کو نہایت تاکید اور متحر شکل میں دے رہا ہوں, ان سے پوچھ. اور آگے ہے وہ بات, فَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ, اگر یہ غیر عرب زبان کے اندر قرآن آتا ان کے سامنے پیش ہوتا تو پھر یہ اس کو سمجھ نہ سکتے, جب سمجھ نہ سکتے تو ایمان کیا بات. بات تو یہ لیکن سمجھ سکنا بھی عزیز آن ایمان, وہ جو بات تھی اگر جو غیب کی قوم نے کہا تھا کہ غیب جو باتیں تم ہم سے کرتے ہو ہم تو وہ سمجھ نہیں سکتے, حالانکہ وہ ان کی زبان میں باتیں کرتا تھا. تو بات یہی نہیں ہے, سمجھ سکنے کی بات اور ہے. عرب اور عجم کا بھی اس میں امتیاز نہیں, کیا کہا گیا جیسا تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا حرف غریب, غریب کے معنی نامانوس, تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا حرف غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی, یہ ہے دل تو گواہی دے گا عظیم ایمان جب یہ کتاب عظیم لسان عربی مبین کی روح سے آتی ہے. سورہ شعرا کی آیت 199 کا سماعت 200 سے ہم آئندہ درس میں دیں گے. جب بنا تو قبول ملنا ان کا